السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ نمبر 27 سورہ زاریات آیت نمبر 31. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے فرشتہ دگان الہی کیا مہم آپ کو درپیش ہے, یعنی اے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے آپ کو کیا مہم درپیش ہے یا کیا کس کام سے آپ آئے ہیں؟ فرشتوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. لنرسل علیہم حجارت من طین تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں. مسومتن عند ربک للمسرفین جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں. جیسے کہ پچھلے پارے میں ہم نے پڑھا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے گھر اور انہوں نے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی تھی کہ ایک ایسے علم والے لڑکے کی, یعنی جو علم والے ہوں گے, ان کی پیدائش کی خوشخبری دی تھی. لیکن ابراہیم علیہ السلام ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی تھے, چونکہ بہت فراست والے تھے, تو وہ سمجھ گئے کہ صرف اتنا ہی تو معاملہ نہیں ہو سکتا کہ صرف خوشخبری دینے کے لیے آئیں, کچھ اور بھی کام ہوگا. لہٰذا انہوں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اور کیا مہم آپ کو درپیش ہے. خطبکم آیا ہے اور خطبن کہتے ہیں شان, قصہ, یعنی اس بشارت کے علاوہ تمہارا اور کیا کام اور مقصد ہے جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسی مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ جنہوں نے حد سے گزرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, اور اس سے مراد دراصل اس قوم سے مراد لوط علیہ السلام کی قوم ہے. اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ جرم میں اس قدر بڑھ چکے تھے وہ لوگ, یعنی پوری کی پوری قوم ہی وہ مجرم تھی. تو مجرم قوم سے ہی سمجھ گئے ابراہیم علیہ السلام کی دراصل یہ لوط علیہ السلام کی قوم ہے, یعنی اس قدر ان کی جو برائیاں تھیں ان کے اندر وہ اتنی بڑھ چکی تھیں کہ یہ بات خود بخود سمجھ میں آ گئی کہ یہ لوط علیہ السلام کی قوم ہے. اور مسومتن کا لفظ آیا ہے کہ نامزد یا نشان زدہ, ٹھیک ہے, یعنی ان پتھروں پر یا تو نام لکھے تھے یا وہ نامزد کی گئی تھی کنکریاں یا پتھر, یا اس پر مخصوص نشانات تھے. کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس پر باقاعدہ نام لکھے ہوئے تھے, یعنی جس شخص کو وہ پتھر لگتا اس کا اس پر نام تھا تاکہ اسی سے اس کی ہلاکت ہو یا موت واقع ہو. تو نامزد یا نشان زدہ ان کی مخصوص علامت تھی جن سے انہیں پہچان لیا جاتا تھا, یا وہ عذاب کے لیے مخصوص تھی, یعنی وہ پتھر یا کنکریاں. اور مصرفین آئے ہیں جو شرک و ضلالت میں بہت بڑے ہوئے تھے اور فسق و فجور میں حد سے زیادہ انہیں تجاوز کر دیا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو قانون ہے, یعنی کسی بھی قوم کو ہلاک کرنے کا, تو اس وقت تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اس قوم میں کچھ تو بھی عنصر تھوڑا سا خیر کا اگر باقی رہے. اور جب خیر کا عنصر کسی قوم سے بالکل ہی ناپید ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, ان میں کوئی خیر باقی نہیں رہتی, تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فیصلہ فرماتا ہے کہ اب ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا جائے. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے. فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے, اور کہا جاتا ہے کہ ان کی بیٹیاں, بعض روایت یعنی جو سیرت نگار ہیں اسرائیلیہ تھے ان سے پتہ چلتا ہے کہ دو بیٹیاں تھیں, اور کچھ ایمان لانے والے تھے, کچھ لوگوں نے ان کی تعداد بھی بتائی لیکن تعداد ہمیں کہیں صحیح حدیث سے پتہ نہیں چلتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 13 آدمی تھے, بہرحال کتنے تھے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. یعنی یہ لوگ بھی اس لیے وہاں آ گئے تھے لوط علیہ السلام کے گھر پر کیونکہ ان کے گھر والے دوسرے لوگ مسلم نہیں ہوں گے یا فرما بردار نہیں ہوں گے, لہٰذا کوئی ایک گھر بھی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا نہ پایا, بس صرف یہ ایک گھرانہ تھا جو لوط علیہ السلام کا گھرانہ تھا, اور اسی میں وہ تمام مسلمان جمع تھے لیکن ان کی بیوی اس میں شامل نہیں تھی. ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی بیوی بھی ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو کر رہی. یہاں پر دراصل مسلم اور مومن کی بات آئی ہے، اور یہاں پر دراصل دیکھا گیا تو مسلم اور مومن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب اس پر ایک لمبی بحث ہے علماء کرام کی، بس ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں کہیں یہ لفظ مسلمان اور مومن دونوں ایک ہی معنوں میں آئے ہیں، اور بعض جگہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اور مومن میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث جبریل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر جب انہوں نے اسلام کے بارے میں کہا، یعنی اسلام کیا ہے، تو کلمہ پڑھنا، گواہی دینا، ٹھیک ہے، تو وہ اسلام ہے، اور جب پوچھا کہ ایمان کیا ہے، تو اللہ پر، فرشتوں پر، ملائکہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لانا، یقین رکھنا، وہ ایمان ہے، مومن ہے وہ۔ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس میں مسلمان اور مومن میں تھوڑا فرق ہے۔ اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ہر مومن مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، یعنی مومن کا ایک درجہ اور آگے بڑھا ہوا ہے، لیکن بعض حالت میں، جیسے کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مومن اور مسلم میں کوئی خاص فرق نہیں بتایا گیا، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، یعنی جن مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے نکالا تھا وہ اسی گھر میں تھے جو مسلمانوں کا گھر تھا۔ تو یہاں پر مومن اور مسلمان ایک ہی ہے دیکھا جائے تو۔ تو بہرحال یہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اصل بات تو یہ کہ ہم کو سب کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، ہم کو سب کو اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اچھا، میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والی ہوں یا نہیں ہوں، لبیک کہنے والی ہوں یا نہیں ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو بھی حکم آتا ہے میں اس پر فوراً سمعنا و اطعنا کہتی ہوں یا نہیں کہتی ہوں، اگر کہتی ہوں تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اور اگر نہیں کہتی، میرے زبان سے دعوے تو بہت ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں، لیکن جب پریکٹیکلی کوئی ایسی قربانی کا معاملہ پیش آتا ہے تو میں پیچھے ہٹ جاتی ہوں، تو سمجھیے کہ پھر ابھی ایمان میں کمی ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ کبھی مشکل میں ہم ایسا ایمان سے پیچھے ہٹیں یا ڈاواڈول ہوں۔ تو بس بہرحال ہر آیت ہمیں قرآن کی سکھاتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کا خود جائزہ لیں، ہم خود اپنا محاسبہ کریں کہ میں ایمان کے کس لیول، کس درجے پر ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ کر ہمارے ایمان میں اضافہ ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آیت ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے کسی گھر کو وہاں پر مسلمان نہ پایا سوائے ایک گھر کے۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ یعنی آج ہم جانتے ہیں کہ وہاں جو نشانی ہے بحر مردار، ڈیڈ سی جس کو کہا جاتا ہے، کہ آج بھی اس کے جو آثار ہیں، جو ماہرین آثار قدیمہ ہیں، ان کا یہ اندازہ ہے، وہ لوگ اپنی ریسرچ اور تحقیقات سے یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ جو شہر تھا، یہ جو بستی تھی، سدوم کی بستی تھی یہ لوط علیہ السلام کی، تو شدید زلزلے سے زمین کے اندر دھنس گئے تھے یہ لوگ، یعنی زلزلہ آیا تھا، اور ان کے اوپر بحر مردار کا پانی پھیل گیا تھا، کیونکہ یہ جو بستی ہے اندر تک چلی گئی ہے، یعنی اندر تک دھنسی ہوئی ہے، زیادہ اندر تک دھنسی ہوئی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو علاقہ ہے وہاں پر اب بھی تباہی کے آثار موجود ہیں، اور زمین میں گندھک یا جو کول تار وغیرہ ہوتا ہے، قدرتی گیس کے اتنے ذخیرے پائے جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ کسی وقت بجلیوں کے گرنے سے یا زلزلے کا لاوا نکلنے کی وجہ سے یہاں ایک گویا کہ جہنم پھٹ پڑی ہوگی، یعنی اس قدر وہاں پر اس طرح کی دھاتیں وغیرہ یا ایسی گیسز وغیرہ ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آپ دیکھیں کہ عمل قوم لوط، جس پر اتنا ہم بار بار قرآن میں ذکر پڑھتے ہیں، اور یہ جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمان کا کوئی گھر نہ پایا، تو یعنی پورے علاقے میں سوائے لوط علیہ السلام کے گھر کے کوئی اور ایسا نہیں تھا، یا صرف وہ چند مسلمان تھے، 10-12 یا 13، جو وہیں لوط علیہ السلام کے گھر ہی میں جمع ہو گئے تھے، باقی پوری کی پوری بستی سمجھے فسق و فجور میں ڈوبی ہوئی تھی، یعنی سارا ملک گندگی سے بھرا ہوا تھا، کسی میں کوئی خیر باقی نہیں رہی تھی۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے سب کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، کوئی فرد نہیں بچ سکا اس بدکار قوم کا۔ تو یہ جو آیت میں دیکھا جائے تو بیسیکلی تین ہم کو اہم نکات ملتے ہیں، کہ ایک بات تو یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون مکافات ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دراصل انسان کو یا قوموں کو موقع دیتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً تباہ نہیں کرتا کسی بھی قوم کو۔ جو کامل تباہی جب آتی ہے یا کامل تباہی کا جب فیصلہ کیا جاتا ہے، تو وہ اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب بالکل بھی ان اقوام میں خیر کا کوئی عنصر باقی نہیں رہتا، تبھی جب ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کے قوم میں پھر خیر پھیلنے کا کوئی اندیشہ نہیں رہتا. اور دوسرا یہ کہ ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ یعنی لوط علیہ السلام کے جو پیروکار تھے یا ان کے گھر والے جو لوگ تھے ان کو بھی مسلمان کہا گیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان صرف امت مسلمہ ہی نہیں ہے آج ہم جو ہے امت محمدیہ، بلکہ اس سے پہلے کہ جتنے انبیاء کرام کی جو قومیں تھیں یا ان کے لوگ تھے ان کے فالوورز تھے جنہوں نے ایمان لایا وہ سب مسلمان کہلائے. تو یہ ہمارا جو دین ہے یا یہ جو نام ہے مسلمان، یہ شروع سے ہوتا چلا رہا ہے اور آتا ہے. اور مسلم اور مومن کے جو فرق بتایا جاتا ہے تو یہاں پر مسلم اور مومن کا وہ فرق بھی ختم کر دیا گیا. تو اب یہ تو تھی سمجھے آیات سے ریلیٹڈ تفصیلات. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ یہی جو عمل قوم لوط ہے جس کو لواطت بھی کہا جاتا ہے، ہم جنس پرستی، مرد سے مرد کا تعلق، یعنی عورت سے شادی کرنے کے بجائے مرد سے حاجت پوری کی جائے. اور یقین جانیے کہ یہ مرض، یہ قبیح مرض آج اتنا عام ہو گیا ہے، خصوصاً یورپین کنٹریز میں کیا بلکہ ان کا دیکھا دیکھی یہ ادھر کے کنٹریز میں یعنی ایشین کنٹریز میں بھی آ گیا ہے. باقاعدہ اس پر فلمیں بنائی جا رہی ہیں، اس کو لیگلائز کر دیا گیا ہے، اس کے لیے الیکشن لڑے جا رہے ہیں، اور آج کی بہت ساری پارٹیز جو ہے الیکشن اسی بنا پر جیت رہی ہیں، کیونکہ وہ یہ وعدے کر رہی ہیں کہ اگر آپ ہم کو ووٹ دیں گے تو ہم یہ مرد سے مرد کی شادی کو یا تعلق کو جائز قرار دیں گے. سوچیں ذرا، استغفر اللہ. اب دیکھیں تو نسل انسانی کی بقا کا پھر کیا ہوگا؟ ایون ویسٹرن کنٹریز میں کہا رہے تھے کہ کچھ جگہ ایسا ہو گیا کہ کہیں پر مسجد میں کوئی لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، پتہ چلا کہ وہ اس طرح کے معاملات میں انوالو ہیں، یعنی گیز ہیں، تو ان کو اس پر تھوڑا سا تنبیہ کی گئی، وارننگ دی گئی. تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ کو ہمارا مسجد میں آنا اچھا نہیں لگتا ہے، تو کہا جاتا کہ ان لوگوں نے اپنی مسجد الگ بنا لی. یعنی جو عمل قوم لوط کے جو لوگ ہیں، خود مسلمان، سوچے مسلمان، انہوں نے اس کی پوری، انہوں نے اپنی خود کی ایک مسجد بنا لی، اور وہاں پر وہی لوگ آتے ہیں جو عمل قوم لوط کے پابند ہیں، خود بھی وہ کرتے ہیں، ان کا امام بھی وہی ہے. یعنی اتنی دھڑلے سے یہ ساری چیزیں انہوں نے کر لیے، کام کر لیے، اور اتنے دھڑلے سے وہ لوگ ایک گناہ کے کام کرتے جا رہے ہیں، جبکہ اسی گناہ کی بنا پر آپ دیکھیں کتنا خطرناک عذاب آیا تھا کہ مسومتن نشان زدہ پتھر تھے، راک کے قسم کے، یعنی برانڈڈ تھے، ان پر نام لکھا ہوا تھا. سوچیں ذرا، پتہ نہیں انسان کو عقل کب آئے گی اور کیسے آئے گی اور کیوں اس طرح سے وہ برائیوں میں انوالو ہو رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے، یہ تو ہوا ہی ہوا، اس کی بنا پر وہاں پر عورتوں کی کوئی ٹیم اٹھی ہے بتایا جاتا ہے، کوئی آرگنائزیشن ہے، کوئی مسلمان خاتون خود اس کی ذمہ دار ہے، اس کا نام مجھے ابھی اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے. وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ اس کے لیے لڑ رہی ہے، لیسبین کے لیے. جس طرح سے عمل قوم لوط ہے کہ مرد کا مرد سے تعلق، جو کہ اسلام میں ناجائز ہے، حرام ہے، تو اسی طرح سے عورت کا عورت سے تعلق بھی منع ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لحاف میں دو لوگوں کو، یعنی دو بہنوں کو یا دو لڑکیوں کو، دو عورتوں کو سونے سے منع کیا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی سے اپنے، یعنی عورت عورتوں سے اپنا، یعنی اس طرح سے گلے نہ ملے کہ جسم سے جسم لگے، منع فرمایا گیا اس کو. تو وہ عورتیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنی آرگنائزیشنز بنائی ہیں اور اس کے لیے لڑ رہی ہیں کہ ہم کو بھی اس کی اجازت دی جائے، یعنی خواتین کو اجازت دی جائے کہ عورت کا عورت سے تعلق جائز ہے اور انہیں شادی کی کوئی ضرورت نہیں، عورت عورت سے شادی کر لے گی بس اس طرح سے. اب بتائیں، قرب قیامت کی علامت نہیں ہے یہ ساری باتیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہی بس محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے اور صحیح راستے کی رہنمائی فرمائے تمام لوگوں کی. تو یہ عمل قوم لوط تھی جن کا یہ انجام ہوا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوں اس میں نشانیاں ہیں. تو آج بھی لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈریں، وہ ان نشانیوں کو دیکھیں، وہ بحیرہ مردار کو دیکھیں، اس صدوم کی بستی کو دیکھیں جہاں یہ قوم لوط آباد تھی، کس طرح سے ان کا انجام ہوا. اور مختلف ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مواقع پر مختلف ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے ان پر عذاب آیا، یعنی کوئی ایک عذاب نہیں تھا بلکہ کئی عذابوں کو ان کے اوپر جمع کیا گیا. اور کیوں؟ اسی لیے کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں، لوگ اس سے سبق سیکھیں. اب آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب ہم نے اسے صریح سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا، تو وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا اور بولا، یہ جادوگر ہے، یہ مجنون ہے۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ تو یہاں پر جو کھلی کھلی نشانیاں دی گئی تھی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا تھا، اور اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تائید حاصل ہے۔ آپ کے جو معجزات تھے موسیٰ علیہ السلام کے، ید بیضہ، پھر آپ کا جو عصا تھا، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ سمندر نے آپ کے لیے راستہ بنا دیا، یہ معمولی باتیں نہیں تھی۔ تو اس سے صاف پتہ چلا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس پر بھی ان لوگوں نے اتنی ساری نشانیوں کو دیکھ کر بھی پھر بھی مان کر نہ دیا، اور الٹا الزام لگا دیا موسیٰ علیہ السلام پر، اور کہا کہ آپ تو ساحر اور مجنون ہیں۔ اور یہی سیم الزامات کس پر لگے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی حق لے کر اٹھتا ہے تو اس کو اسی طرح سے پاگل، دیوانہ، مجنون ہی کہا جاتا ہے۔ یعنی لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو، یعنی ہنسی اور مذاق میں اس دعوت کی اہمیت کو اڑا دیں، ہٹا دیں، تاکہ لوگ اس کی طرف توجہ نہ دیں، تاکہ ان کی دکانداری چلتی رہے۔ تو اسی طرح سے فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام پر ساحر اور مجنون کا الزام لگایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر ہم نے اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، سمندر میں پھینک دیا، اور پھر وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ یہ چھوٹے سے ایک جملے میں پوری داستان کو سمیٹ دیا گیا۔ دیکھا جائے تو ذرا تصور کریے اور یہ نقشہ اپنے ذہن میں لائیے، تو فرعون اس وقت دنیا کے سب سے بڑے علاقے کا بادشاہ تھا، اس کی تہذیب، اس کا تمدن، مانا ہوا تمدن کہلاتا تھا۔ آج بھی لوگ اس کی تہذیب اور تمدن کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ سب سے بڑا اس وقت کا وہ فرمان روا تھا، اس کی شان و شوکت، ساری قومیں آس پاس کی اس سے خوف زدہ تھی۔ اب سوچیں ذرا کہ ایسا بادشاہ جب اپنے لشکروں کو لے کر نکلا ہوگا اور غرقاب ہو گیا، سمندر میں غرق ہو گیا، تو صرف مصر نہیں بلکہ آس پاس کی وہ جو تمام قومیں تھیں جو اس سے خوف زدہ تھی، کیا حال ہوا ہوگا ان کا؟ اور وہ لوگ سوچ میں پڑے ہوں گے یا نہیں پڑے ہوں گے کہ اچھا، اتنی بڑی سلطنت کا بانی اور اتنی بڑی سلطنت کا فرمان روا بادشاہ اس طرح سے بالکل آرام سے غرق ہو گیا، وہ کیا طاقت تھی جس نے اسے غرق کر دیا؟ تو ایکچولی یہ عبرتناک انجام تھا اس کا، فرعون کا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا ایسے لوگوں سے واقعی میں ان کے ظلم سے تنگ آ چکی ہوتی ہے۔ بظاہر تو ایسے لوگوں کی بڑی عزت کی جاتی ہے، لیکن اندر ہی اندر سب ان کے لیے بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ زمین ایسے لوگوں کا بوجھ برداشت کرنا نہیں چاہتی، لوگ ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کرتے ہیں جن کی حکومت کی تو ڈنکے بج رہے ہوتے ہیں، جن کی واہ واہ تو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ایکچولی ان کے لیے محبت کسی کے دل میں نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں نا جیسے کہ نہ آسمان رویا نہ زمین، ایسے لوگوں پر کوئی روتا نہیں ہے، بلکہ الٹا زمین سکون کا سانس لیتی کہ اچھا، خس کم جہاں پاک، یہ والا معاملہ۔ تو ملامت زدہ کر کے رکھ دیا اس کو۔ تو جس نے بھی اس خبر کو سنا ہوگا کہ فرعون غرق ہو گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے خوش ہی ہوا ہوگا۔ سورہ دخان میں ہم نے خود پڑھایا بھی نا کہ فما بقت علیہم السماء والارض، پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتى حین۔ اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں، جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو، مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔ فأتوا عن امر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا۔ فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے۔ قوم عاد کا ذکر ہم پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے الریح العقیم، بانج کر دینے والی ہوا، حالانکہ بانج کا لفظ چاہیے عورت کے لیے بولا جاتا ہے، اور لغت میں جو اس کی اصل معنی ہے یابس، یعنی خشک کے ہیں۔ تو لغوی معنی میں اگر لیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ ایسی سخت، گرم اور خشک ہوا تھی کہ جس چیز پر سے وہ گزر گئی اسے سکھا کر رکھ دیا۔ اور اگر ہم اس کو محاورتن لیں تو اس کے معنی ہوں گے کہ بانج عورت کی طرح وہ ایسی ہوا تھی جو اپنے اندر کوئی نفع نہ رکھتی تھی، نہ خوشگوار تھی، نہ بارش لانے والی، نہ درختوں کو بارآور کرنے والی، اور نہ ان فائدوں میں سے کوئی فائدہ اس میں تھا جن کے لیے ہوا کا چلنا مطلوب ہوتا ہے، جیسے ہم آج دیکھتے ہیں۔ تو یہ شدید آندھی تھی، شدید آندھی کی شکل میں آئی تھی جس نے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹخ دیا، اور یہ مسلسل 8 دن اور 7 راتوں تک چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کے پورے علاقے کو اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، جب بھی عذاب کا ذکر پڑھتے ہیں تو اتنا ڈر لگتا ہے کہ کیسے یہ قومیں تباہ اور برباد ہو گئیں۔ اور آج پھر جب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں لوگوں کی طرف، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا آرام سے وہ لوگ بڑے بڑے گناہ کے کام کرتے چلے جاتے ہیں اور انہیں کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دل، ایسی سوچ، ایسی فکر، ایسا جذبہ دے کہ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھیں ہم ان آیات سے سبق سیکھنے والے بنیں، ہمارے اندر وہ ڈر، وہ خوف پیدا ہو جس کی وجہ سے ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں ان آیات کو پڑھ کر۔ تو یہاں پر یہ لوگ ہلاک کیے گئے، آسمانی چیخ تھی یا آسمان کا کڑاکا تھا، اور نیچے سے رجفہ یعنی زلزلہ تھا، تو ان پر اس طرح سے عذاب آیا۔ آگے نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، وقوم نوح من قبل انہم کانوا قوما فاسقین، اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے۔ صرف ایک آیت میں بتا دیا گیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ قوم نوح جو ہے پوری طرح سے ان کو غرق کر دیا گیا، ڈوب گئی وہ، جو اللہ تعالی کی طرف سے طوفان آیا تھا۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنا دیا ہے، بس ہم بہت ہی اچھے بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہ تم اس سے سبق لو۔ اب یہاں پر آسمان کی بات کی گئی ہے، یعنی تمام قوموں کی ہلاکت کے بعد، یہ وہ قومیں تھیں جن کو ہلاک کیا گیا عذاب سے، تو ان قوموں کی ہلاکت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت یعنی آسمان کی وسعت بتانا چاہے کہ اتنا بڑا وسیع آسمان ہے، اپنے اوپر ذرا ہم آنکھ اٹھا کر دیکھیں اور دیکھیں کہ اتنی بڑی جو چھت بنائی ہے جو ایک کبے کی طرح ہمیں نظر آتا ہے آسمان، بغیر کسی ستونوں کے، اور اتنا خوبصورت نیلگو آسمان ہے، صبح اور دن میں اس کا کلر الگ ہوتا ہے، رات میں اس کا کلر الگ ہو جاتا ہے، اتنا بڑا آسمان بنانے والا ہمارا رب۔ تو آپ سوچیں کہ انسان کی کیا حیثیت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو سکتا ہے؟ تو کوئی بھی اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم فرعون، سمود، یہ سب پہلے گزری ہوئی قومیں ہیں، چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی بجائے بغاوت کا راستہ اختیار کیا، لہٰذا ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو اے لوگوں جو ابھی قرآن کی دعوت کو سن رہے ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم اتنے بڑے آسمان کو تو دیکھو، پہلے تو آسمان بہت وسیع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم اس کو مزید وسیع کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اندر طاقت ہے کہ وہ اس آسمان کو اور وسعت دے سکتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وسعت سے مراد وسعن سے مراد اگر ہم اس کو لے، اس سے اگر ہم اس کے معنی لے، تو طاقت اور قدرت رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے اندر بہت وسعت ہے، اور ایسے کئی آسمان بنانے کی اللہ تعالیٰ کے اندر ابھی بھی طاقت اور قدرت موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آسمان اور زمین بنا کر تو اللہ تعالیٰ نہیں تھکا، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں، پھر زمین کو اس نے تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا۔ تو تم انسان سوچے تو صحیح کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہے؟ تو قوموں کو تو ہلاک کیا ہی کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے اندر تو اتنی بھی قدرت اور طاقت ہے کہ جو آسمان جو آج ہمارے اوپر موجود ہے ایک چھت کی طرح، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو ختم کر کے رکھ دے یا اس کے اندر وسعت دے دے، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ یہ آسمان دروازے ہی دروازے ہوگا، اس دن اس کی کھال کھینچ لی جائے گی آسمان کی۔ تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، یہاں پر ایکچولی دیکھا جائے تو تھوڑا سا علوم القرآن سے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہوں ان کے لیے ایک بہت باریک سا نقطہ ہے۔ یہاں پر ہم لوگوں کے جو قرآن ہوتے ہیں خصوصاً انڈیا پاکستان کے، اس میں تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس عربی مصحف ہو اگر آپ کے پاس تو آپ کھول کر دیکھیں، عربی مصحف میں جو بی ای دین لکھا ہوا ہے وہاں پر آپ دیکھیں کہ دو یا لکھے ہیں لیکن ایک ہی یا پڑھا جاتا ہے۔ اور نظر آیا آپ لوگوں کو، ہے کسی کے پاس عربی مصحف یا سب کے پاس انڈین قرآن ہے؟ تو آپ عربی مصحف کھولیں اور وہاں دیکھیں آیت نمبر 47 میں، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون۔ تو یہاں پر عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ یہ لکھا ایسے ہی جاتا ہے لیکن پڑھا جاتا ہے ایک ہی یا، دو یا لکھے ہوئے ہیں اور ایک یا پر، یعنی پہلا یا تو پڑھا جائے گا، اس پر سکون ہے، دودھ سے یا پھر آپ کو چھوٹا سا گول دائرہ نظر آ رہا ہوگا، صفر. صفر مطلب یعنی دائرہ سا ہے وہ، سرکل ہے وہ. اس کا مطلب ہے کہ یہ لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا، وہ سائلنٹ ہے. جیسے کچھ لیٹر ہم انگلش میں بھی پڑھتے ہیں جو سائلنٹ ہوتے ہیں، جیسے نائف ہے، ہم کے نہیں پروناؤنس کرتے. تو بی ای دن، یہاں پر یا دراصل ایک یا سائلنٹ ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مصحف عثمانی ہے، کیونکہ مصحف عثمانی میں یہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جو قرآن کی تدوین ہوئی تھی اور جو قرآن لکھا گیا تھا، کیونکہ آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک قرآت پر سب کو جمع کیا عثمان رضی اللہ عنہ نے، تو اس وقت جب تمام وہ جو ٹیم تھی اور اس کے لیڈر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے جب یہ لکھا قرآن، تو کہیں کہیں جب ان کو جب مشکل پیش آتی تو وہ کیا کرتے، سب مل کر، خاص طور سے جو قریشی لوگ تھے ان سے مل کر پھر بیٹھ کر بات کرتے، میٹنگ ہوتی، اور پھر جو ہے سب مل کر جس بات پر ایگری کرتے اس پر اس کو لکھ لیا جاتا تھا. تو آپ دیکھیں پوری دنیا میں جہاں بھی قرآن ہوں گے وہاں پر ایک ہی یا پڑھا جائے گا، حالانکہ لکھے دو یا جاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی زیادہ قرآن کی حفاظت ہوئی. وہ آتا ہے نا کہ ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظون، کہ بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں. تو آپ سوچیں کہ لکھنے تک میں، حالانکہ کیا اس میں مذائقہ ہے، جب یا پڑھا نہیں جا رہا ہے تو لکھا کیوں جائے. تو آپ دیکھیں اسی لیے عربی مصحف کا بہت فائدہ ہوتا ہے. عربی مصحف وہ ہے جو عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ کرام نے لکھا تھا. یہ جو ہمارے یہاں کے مصحف ہے، اگر پرسنلی اگر آپ دیکھیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. مطلب جیسے لکھا ہوا ہے مصحف عثمانی میں، ہم کو بھی ویسے ہی لکھنا چاہیے ہمارے مصحف میں. اور بچپن میں پڑھاتے وقت جو ہے بچوں کو بتا دینا چاہیے کہ یہ لکھے ہوئے تو دو یا ہیں لیکن پڑھا ایک ہی آ جائے گا. آپ دیکھیں عربی مصحف میں ذرا سی بھی کچھ اس طرح کی کوئی چینجز نہیں کی گئی ہیں. یہ ہمارے انڈین پاکستانی مصحف میں ہی کیا جاتا ہے بس اس طرح سے. تو دو یا لکھے جاتے ہیں، پڑھا ایک ہی آ جاتا ہے. تو یہ جو گول دائرہ ہے، جو سرکل بنا ہوا ہے چھوٹا سا، اس کا مطلب ہے کہ یہ یا سائلنٹ ہے. اور دیکھیں کہ کتنی ان کی ایمانداری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے جیسے لکھا تھا مصحف، اس کو ایز اٹ از انہوں نے پیش کر دیا، اس میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی. اور جیسا وہ اس وقت لکھتے تھے یا پڑھتے تھے اس کو انہوں نے ویسے ہی پڑھ کے سنایا اور ویسے ہی لکھا بھی. تو کس طرح سے یعنی قریشی جو ڈائلیکٹ تھا اس کی بھی، یعنی آپ سے سب چونکہ قریشی تھے لہٰذا اسی طرز پر اس کو لکھا گیا اور اسی طرز پر اس کو پڑھا جاتا ہے جس طرز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. تو بہرحال یہ باریک سا نقطہ ہے جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اور میری تو آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ آپ لوگ عربی مصحف کو فالو کریں، عربی مصحف پڑھنا سیکھیں، عربی مصحف سے قرآن کی تلاوت کیا کریں، اور عربی مصحف ہی سے بچپن سے بچوں کو پڑھائیں. بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ہمارا مصحف لکھا گیا، کس طرح سے پڑھا جائے گا اور کس طرح سے اس کو فالو کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جو موسیعون کا لفظ آیا ہے یہ بھی قابل غور ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آسمان جس مادے سے بنایا گیا ہو یا جس چیز سے اس کی تخلیق ہوئی ہو تو اس کو وسعت دے رہے ہوں اللہ تعالی، اور واللہ اعلم اس کے کئی معنی بتائے گئے ہیں. تو صرف آسمان ہی نہیں ہے بلکہ پوری کائنات ہو سکتی ہے. بے شمار اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہیں اور یہ توسیع کا عمل جاری ہے، یعنی وسعت ہو رہی ہے، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا. انسان کو ہی اگر ہم لے لیں تو انسانوں کی نسل بڑھ رہی ہے، تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. زمین کو ہم دیکھ لیں تو زمین بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی نسبت بڑھاتے جا رہے ہیں. اور یہاں پر خاص طور سے جو آسمان کا ذکر ہے تو آسمان کی پیدائش کا بھی یہی حال ہے. تو یہاں ہو سکتا ہے آسمان سے مراد پہلا آسمان یا کوئی خاص آسمان نہیں، بلکہ یہاں سما سے مراد یہ فضائے بسیط ہے. جبکہ اس آیت یعنی ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہیں ہماری لا تعداد، اس میں کہکشائیں جو گھوم رہی ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، گیلیکسیز ہیں، اور سائنسدان آج حیرت میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ سب چیزیں ان کو چیلنج کر رہی ہیں. اور جو جو سائنسدان یعنی معلومات کرتے جا رہے ہیں ان کی حیرت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ اس سے بھی آگے کچھ اور ہے، اس سے بھی آگے کچھ اور ہے. اور ان کو اس چیز نے حیران کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ نہ ہمارے پاس کوئی ایسی دوربینیں ہیں، جیسی اور اچھے سے اچھی دوربینیں ایجاد ہو رہی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اور جو بلیک ہولز ہیں وہ تو ہم کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہے ہیں. ایسے اور بلیک ہولز ہیں جو ہماری دوربین کے اندر سما نہیں رہے ہیں. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے، یہ کائنات ہے. تو ہر آن یہ کائنات میں مزید وسعت پیدا ہو رہی ہے، سیاروں کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں، نئے نئے گیلیکسیز، نئے نئے جو بھی اجرام فلکیاں وہ وجود میں آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جو وسعت ہے، جو بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، کائنات پیدا کی ہے، اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنایا تاکہ ہم آسانی سے اس پر چل سکیں. ہم جو پودے لگاتے ہیں، پیڑ پودے لگاتے ہیں، وہ اس پر مزید پھلتے پھولتے رہیں تاکہ انسان کی غذا کا سامان ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ زمین کو ہم نے فرش بنایا اور ہم بہترین یا اچھے ہموار کرنے والے ہیں، سبحان اللہ. اور پھر ہم نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور پودوں میں بھی آپ دیکھیں کہ جوڑا ہے، ہر چیز کا جوڑا اللہ تعالیٰ نے بنایا. صرف واحد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں، باقی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ میں پیدا کیا. اور دنیا کا جوڑا آخرت ہے. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، بس دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. یعنی ان تمام چیزوں کو بتا کر جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، جو اس نے تمام چیزیں پیدا کی، یہ کائنات بنائی، اس سب کی طرف توجہ دلا کر اب فرمایا جا رہا ہے کہ اب تم کیا کرو، اس رب کی طرف دوڑو جس نے یہ تمام کائنات کو پیدا کیا. اصل چیز کیا ہے پھر؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھیں، اللہ کی طرف دوڑیں، جو دعوت ہے اس پر لبیک کہیں، جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اس پر فوراً ہم اپنا سر جھکا دیں. سمعنا و اطعنا، کہ اے اللہ تعالیٰ ہم حاضر ہیں، ہم نے اطاعت کی، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، لبیک یا رب. تو ہمیں اللہ کی طرف دوڑنا ہے. بہت ہی پیاری بات یہاں پر کہی گئی ہے کہ لوگ جو ہے دولت کی طرف بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، جو دنیا کی طرف بھاگتے اور دوڑتے ہیں کچھ لوگ، کچھ لوگ جاب کے لیے دوڑ بھاگ کرتے ہیں، کچھ سب کا اپنا اپنا ایک الگ مقصد ہوتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ میں کہ ہر ایک کا اپنا ایک رخ ہے. بس تم کیا کرو، تم نیکیوں کی طرف سبقت کرو، تم خیر کی طرف سبقت کرو، ادھر دوڑو تم. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، اپنے رب کی طرف دوڑنا ہے. اور جو رب کی طرف دوڑے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ کون سے راستے پر چلے گا، سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر جو چلے گا وہ سیدھا راستہ رب کی طرف جاتا ہے. تو رب کی طرف دوڑو. ولا تجعلوا مع الله الها اخر انی لکم منہ نذیر مبین، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک رب، صرف ایک رب کو ماننا ہے، اسی کی بندگی بجا لانا ہے، اسی کی اطاعت کرنا ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، یوں ہی ہوتا رہا ہے ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون. ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا موسیٰ علیہ السلام پر کیا الزام لگایا گیا تھا، اسی ساحر کا اور مجنون کا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوائے جا رہے کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں، مجھے نذیر بنایا گیا ہے، ڈرانے والا واضح طور پر، لہذا تم میری بات مانو. اور اس سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ہیں ان پر بھی یہی الزامات لگائے جاتے رہے ہیں، انہیں جادوگر کہا گیا، دیوانہ قرار دیا گیا. پچھلی قوموں نے بھی رسولوں پر یہی الزام لگائے اور تکذیب کا راستہ اختیار کیا. آیت نمبر 53، اتواصوا به بل هم قوم طاغون، کہ ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں. فتول عنهم فما انت بملوم، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لیجئے، آپ پر کچھ ملامت نہیں. یعنی یہ لوگ الزامات لگا رہے ہیں، یہ سرکش لوگ ہیں اور یہ آپس میں سب مل بیٹھے ہیں. یعنی جب بھی کوئی حق بات آتی ہے تو یہ آپس میں جو دشمن بھی ہو تو مل جاتے ہیں. تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، آپ پر کچھ گرفت نہیں اور آپ پر کچھ ملامت نہیں. تو یہاں پر دراصل تبلیغ کا ایک اصول بیان کیا گیا ہے، یہ تبلیغ کا ایک قاعدہ بتایا گیا ہے کہ جب دین کی دعوت دینے والا، جو حق بات پیش کرتا ہے اور دین کا دائی، جب مناسب دلائل کے ساتھ اپنی دعوت پیش کرتا ہے اور اس کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں، شکوک و شبہات کیے جاتے ہیں اور حق کا انکار کیا جاتا ہے، تو دائی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی دعوت دے کر اس سے سبکدوش ہو جائے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہ کرتا رہے، یا آپس میں اس طرح کی باتیں یا آرگیومنٹس نہ ہوں جس کی بنا پر مسائل اور الٹا کھڑے ہوں. اصل کام دائی کا یہ ہے کہ اپنی دعوت کو پہنچا دے، اب اگر سامنے والا الزام لگاتا ہے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، ان کو جواب نہ دیا جائے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی پلٹا کر جواب نہیں دیا, یعنی وہ لوگ آپ پر اتنے فقرے کستے رہے, مذاق اڑاتے رہے, الزام دھرتے رہے آپ کے اوپر, ساحر اور مجنو کا, لیکن آپ نے کبھی کوئی جواب نہیں دیا ان کو پلٹا کر. تو جو دین کے دائی ہوتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ لوگ الزامات دھرتے رہیں, الزامات لگاتے رہیں, فقرے کستے رہیں, مذاق اڑاتے رہیں, یا کچھ بھی الزامات لگائیں, ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. ہمارا فیصلہ کون کرنے والا ہے, یعنی جو بھی لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کا فیصلہ کون کرے گا؟ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا کہ کون اپنے الزام میں سچا تھا اور کون اپنے الزام میں جھوٹا تھا. دائی کو کیا کرنا ہے؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. البتہ آپ نصیحت کرتے رہیے, کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نفع بخش ہے یا نافع ہے. تو یہاں پر دوسرا اصول بتایا گیا دائی کا, یا قاعدہ, کہ جو دین کا دائی ہوتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ تذکیر کرنا نہ چھوڑے, نصیحت کرنا نہ چھوڑے. کیونکہ تذکیر سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو سننے والے ہیں, جو ڈرنے والے ہیں, جو حق کو قبول کرنے والے ہیں, وہ اسے قبول کر لیتے ہیں, وہ اس کے اوپر چل پڑتے ہیں اور اسے پھر اپنی زندگی کو سدھار لیتے ہیں اور سنوار لیتے ہیں. تو نصیحت کرتے جائیے, کیونکہ نصیحت مومنین کو ضرور فائدہ دیتی ہے. تو اس سے پھر آپ دیکھیں کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں, ہم یہ نصیحت ہی تو کر رہے ہیں نا, دیکھا جائے تو ایک دوسرے کو. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ آپ نصیحت کیجئے, بے شک نصیحت فائدہ دیتی ہے مومنین کو. تو بار بار یاد دہانی انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہر باتیں انسان کو ہو سکتا ہے معلوم ہو, اس کو اس کے گھر میں کتابیں ہوں, وہ پڑھتا ہو, اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزار بھی رہا ہو, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی اور کی کہی بھی بات کسی اور نے اگر یاد دلا دی, یاد دہانی کروا دی, تو اس کا ڈائریکٹ دل پر اثر ہوتا ہے اور انسان مزید اور زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر نیکی کرتا ہے. تو نصیحت کرنا کبھی نہ چھوڑے, نصیحت کرتے جائیں. یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مومنین کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی رہے. اب یہ آیت ہے جس میں انسان کا مقصد بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا انسانوں کو, جو بہت مشہور آیت ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں. تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا, تو انسان ہی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ بندے اس کی عبادت کریں, لیکن اگر بندے اس کی عبادت کرتے ہیں تو لہٰذا اس میں سراسر انسان کی اپنی بھلائی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ وہ حدیث ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر اول سے لے کر آخر تک, یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک کے تمام کے تمام انسان اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں, تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں, اس کی عظمت میں ذرا سی کمی نہیں آنے والی. اور اگر اول سے لے کر آخر تک سارے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں, اس کی تعریف بیان کریں, تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ تو ہے ہی تعریف کے قابل. تو یہ دراصل اگر بندے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں تو اس میں خود سراسر بندوں کا اپنا فائدہ ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بندوں کا اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا, یہ سب اس میں بندوں کا ہی فائدہ ہے. تو ہم کو چاہیے کہ یہاں پر جو مقصد بتایا گیا کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں, اللہ کے آگے جھکیں. تو یہاں پر اصل تو مین ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. اب اگر انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی اور اپنے ہی جیسے انسانوں کی پرستش کرنے لگے, تو پھر تو وہ اپنے مقصد سے ہٹ گیا. جس چیز کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا تو اس نے اس میں غداری کی. تو اس سے پھر کیا معلوم ہوا کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی بجا لاتے ہیں, کسی اور کے آگے جھکتے ہیں, تو دراصل انہوں نے وہ حق ادا نہیں کیا. تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ تو سزا کے مستحق ہوں گے ہی نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کا خصوصاً ذکر اس لیے کیا ہے کہ ان دونوں مخلوق کو, یعنی انسانوں کو بھی اور جنوں کو بھی, اپنے ارادے اور اختیار کی آزادی دی گئی ہے. چاہے تو قبول کرے, چاہے تو انکار کر دیں, لیکن جو انکار کرتا ہے پھر اس کے لیے آخرت میں سزا ہے, اور جو قبول کر لیتا ہے اس کے لیے آخرت میں بہترین اس کو بدلہ ملے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ عبادت جو ہے وہ صرف چند مخصوص ریچولس کو اپنا لینا, اس کا نام عبادت نہیں ہے کہ مسجد میں جا کر ہم اللہ کے آگے جھک جائیں اور ختم. نہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ عبادت کا بہت وسیع معنی ہے، یعنی انسان چلتے بیٹھتے اٹھتے پھرتے ہر وقت اپنے مالک کو اپنے خالق کو یاد رکھے، ہر وقت اس کو یہ احساس ہو کہ میں اگر بازار میں ہوں تو بھی اللہ کا بندہ ہوں، میں اگر گھر میں ہوں تو بھی اللہ کا بندہ ہوں، میں مسجد میں ہوں تو بھی اللہ کا بندہ ہوں، مجھے ہر حال میں اللہ کی بندگی بجا لانا ہے، اللہ کے آگے جھکنا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، غلام جو ہوتا ہے اس کو تو معلوم ہے کہ اس کا آقا کون ہے، جو غلام ہے اپنے آقا کی نافرمانی نہیں کرے گا، اگر نافرمانی کرے گا تو غدار کہلائے گا۔ تو ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اور یہ پھر صرف چند مخصوص اوقات پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور باقی ماندہ اپنی زندگی میں ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر تو یہ اطاعت نہیں ہوئی نا، یہ تو اپنی مرضی کی دراصل بندگی ہوئی، اپنے نفس کی بندگی ہوئی۔ تو یہاں پر عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بندے سمجھیں اور ہر وقت اس کو بندے سمجھیں، یعنی یہ نہیں کہ صرف چند مخصوص اوقات میں ہم نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا لیا اور پھر جہاں ہم کو ہماری ذرا سی خواہش کا نقصان ہوتا نظر آئے تو ہم نے فوراً چھوڑ دیا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست۔ چونکہ اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں، جن لوگوں کے پاس غلام ہوا کرتے تھے تو وہ لوگ ان غلاموں سے گھر کا تو کام لیتے ہی لیتے تھے اور ان غلاموں کو باہر بھی بھیجا کرتے تھے مزدوری کے لیے۔ جس کے پاس سب سے زیادہ غلام ہوتے اس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ آتا تھا، کیونکہ وہ مزدور جو غلام ہوتے تھے وہ باہر سے مزدوری کر کے پیسہ لاتے تھے اور اپنے مالک کو دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایسا مالک ہے، ایسا خالق ہے کہ وہ کھلاتا ہے، اپنے غلاموں کا کھاتا نہیں ہے، اور تم خود دیکھو کہ تمہارے جو مالک ہیں وہ تو الٹا غلاموں کا کھاتے ہیں، غلاموں سے کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہوا رزاق، سبحان اللہ، وہ تو سب کو رزق دینے والا ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، اور وہ ذو القوۃ المتین، بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ تو رزاق جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ جزا کی دلیل ہے، اور ذو القوۃ المتین یہ صفت سزا کی دلیل ہے کہ اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جزا بھی وہی دینے والا ہے اور سزا بھی وہی دینے والا ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، اس کے لیے لوگ جلدی نہ مچائیں، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ وہی والی بات ہے کہ کفار مکہ کا بھی وہی جرم تھا کہ وہ لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، یا دوبارہ جی اٹھنے پر ان کو یقین نہیں تھا۔ اس لیے بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالی وہ قوت والا بھی ہے، متین بھی ہے۔ متین کے معنی ہوتے ہیں، متن کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا اپنی ذات میں مضبوط ہونا اور اس میں صلابت کا پھیل جانا، اور حبل متین بمعنی مضبوط رسی۔ اور یہاں پر اللہ تعالی کے لیے متین کا لفظ آیا ہے کہ وہ مضبوط اور غیر متزلزل ہے، جسے کوئی ہستی یا کوئی قوت اس کے مقام یا اس کے ارادے سے ہلا نہیں سکتی ہے۔ اور یہاں پر ذنوباً مثل ذنوبی کا لفظ آیا ہے۔ ذنوب ایکچولی کہا جاتا ہے جیسے کنواں وغیرہ سے پانی نکالنے والا جو ڈول ہوتا ہے یا بالٹی، اگر خالی ہو تو اسے دلو کہتے ہیں اور اگر بھرا ہوا ہو تو اسے ذنوب کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دعوت حق کی مخالفت کے لحاظ سے جو مکہ کے ظالم لوگ تھے، تو وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کی بقا کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، یعنی خود انہوں نے اتنا زیادہ ظلم کیا ہے کہ اب وہ باقی نہیں رہ سکتے ہیں۔ جیسے ان جیسے اور ان سے پہلے کے ظالموں کا ہوا تھا، یعنی جو پہلے قومیں ہلاک ہو چکی ہیں، تو اب ان پر بھی دراصل اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے ظلم کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ اب اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنا لیا ہے کہ اب پیمانۂ صبر لبریز ہو چکا ہے، ان کے اوپر بھی عذاب آنا اب ضروری ہو گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ تو اہل مکہ تھے، اس وقت تو ان کو کچھ بھی یہ آخرت کے بارے میں، یعنی آخرت کا تو خیر وہ یقین رکھتے ہی نہیں تھے، لیکن کوئی اس وقت تو ایسی کوئی سائنس ایجاد نہیں ہوئی تھی، نہ ایسی دوربینیں تھیں، نہ اتنی ترقی ہوئی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری قومیں ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو کہ بڑی بڑی دوربینوں کی مدد سے اور اپنی تحقیقات کی وجہ سے ساری ریسرچ جو کر رہے ہیں آج کل، اور ان کو یہ آسمان کی وسعتیں وغیرہ سب پتہ چل رہی ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو ذرا بھی ان کے اندر نہ تبدیلی آتی ہے، نہ وہ اسلام قبول کرتے ہیں، نہ ان کا ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ جتنا جتنا وہ تحقیقات کرتے جا رہے ہیں تو اتنا ہی اتنا ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے تھا، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وہ ہیبت میں مبتلا ہوتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہی والی بات ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ ان کا عقیدہ درست نہیں ہوتا۔ تو ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افلاک کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، یعنی ستاروں تک تو پہنچ گئے لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ مان سکے نہ سمجھ سکے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.